الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور معزز حاضرین، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت بیان فرمائی. اور اس کی تمہید میں گناہوں کے دو وبال اور گناہوں کی دو سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ایک عام اور ایک خاص. یعنی جب کوئی بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتی اور اس گناہ سے باز نہیں آتی، تو اس کی ایک سزا تو ایسی ہے جو تقریباً ہر گنہگار کو محسوس ہوتی ہے. ہر گنہگار کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی یہ سزا اس کو مل رہی ہے، چاہے تھوڑا سا احساس ہو یا زیادہ احساس ہو، لیکن احساس ضرور ہوگا. اس کو اپنے دل میں اس گناہ کا وہ وبال ضرور نظر آئے گا. اور دوسرا بعض گناہوں کا عذاب اور وبال خاص بھی ہے، جو خاص خاص لوگوں کو پیش آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کا وبال اور عذاب دکھا دیتے ہیں، ورنہ مرنے کے بعد بعض لوگوں کو گناہوں کا وہ نقصان اور عذاب پیش آ جاتا ہے۔ گناہ کا خاص نقصان اور بڑا نقصان، گناہ کا خاص نقصان اور عام نقصان دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں۔ تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہمیں پیش نہ آئے، نہ دنیاوی نقصان سامنے آئے نہ آخرت کا نقصان سامنے آئے، کیونکہ اس میں تکلیف ہے، وہ تو گناہ کی سزا ہے، گناہ کرنے کا وبال ہے، اور سزا پانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ گناہ کی پاداش میں دنیا میں یا آخرت میں کسی عذاب کا سامنا کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ ہر شخص گناہ کا جو نقصان خود محسوس کر سکتا ہے، وہ تو حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کے دل میں دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ نیک مجلسوں میں جانے سے طبیعت کترانے لگتی ہے، نیک کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، گندے گندے برے برے گناہ کے کام، شہوت والے کام، بے شرمی بے حیائی والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں۔ گناہ کی یہ سزا ایسی ہے کہ ہر مسلمان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب کبھی خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گناہ ہوگا تو اس کو اپنے دل میں یہ بات محسوس ہوگی کہ اس کو نیک کاموں سے دوری، اچھے کاموں سے بیزاری، دنیا کی محبت کا غلبہ، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جوش نندر محسوس ہوگا۔ جب وہ یہ محسوس کرے تو سمجھ لے کہ یہ گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اب گناہ کون سا ہے وہ خود ہی سوچ، گناہ ظاہر کے بھی ہو سکتے ہیں، گناہ باطن کے بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں گناہ ہیں، یہ سب گناہ کی قسمیں ہیں۔ ظاہر گناہ تو پھر بھی آدمی کو بعض دفعہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن باطن گناہ بعض مرتبہ آدمی کو نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ اندر دل میں ہوتا، اور آدمی کو اپنے باطن کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کو اپنے اندر کے گناہ محسوس نہیں ہوتے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، تکبر ہے، دکھاوے کا جذبہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا گناہ باطن کے اندر بھرا ہوا ہے، اپنے بزرگ ہونے کا اپنے دل میں خیال جمع رکھا ہے، اپنے علامہ ہونے کا تصور اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے، اپنی بڑائی اپنے دل میں بٹھا رکھی ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ سب حرام ہیں. ان کی وجہ سے بھی یہ زبردست وبال اور نقصان آدمی کا ہو سکتا ہے کہ غیر محسوس طور پر آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ نیک کاموں سے ہٹنے لگتا ہے، برے کاموں میں مبتلا ہونے لگتا ہے. یہ صورتحال ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو فی الحال بھی ہمارے اندر موجود ہے. یہ تکلیف ہم سب کو ہے، صحیح معنی میں ہم دین پر عمل پیرا نہیں ہیں، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کر پا رہے، تو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں. کسی سے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، کسی سے صغیرہ ہو رہے ہیں، کسی سے دونوں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا ظاہر بھی خراب اور باطن بھی ہمارا برباد. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو کہ عام سزا ہے، اور یہ ہم بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. الا ماشاءاللہ، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو دونوں قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ اس کی سزا سے بھی محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ایک تو یہ خاص ایک عام گناہ کا وبال ہے اور گناہ کی سزا ہے جو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تابعدار بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے گناہ کرنا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے انگارا ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے. ہم میں سے بات کا یہ حال ہے کہ اس کے لیے نیک کام کرنا ایسی مشکل ہے جیسے انگارا ہاتھ میں لینا، دین پہ چلنا ایسی مشکل ہے جیسے کہ انگارا ہاتھ میں لینا. گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی تو نیک کام کرنا اس کے لیے مشکل. ہاتھوں سے جس کی عادت پڑ جائے، جیسے کسی کو داڑھی کتروانے کی یا منڈانے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر دیکھو اس کو داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس گناہ کے کرنے کی سزا ہے. جو بے نمازی ہوتا ہے اسے کہو نماز پڑھو، تو اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں صبح کیسے اٹھوں گا، فجر کی نماز میں کیسے جماعت سے مسجد میں جا کر پڑھوں. یا جو خواتین نماز نہیں پڑھتی ان کے ذہن میں یہ بڑے مشکل ہے آنا کہ صبح صبح اٹھ کر کے ہم فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے ادا کریں. اور جو نماز کے پابند ہیں ان کے لیے سزا کرنا مشکل. جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس سے کہو داڑھی منڈا دو، مر جائے گا لیکن داڑھی نہیں منڈائے گا. یہ گناہ کا وبال ہے بھائی، کہ جو گناہ سے بچنے والا ہے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل کرنا، اور جو خدا کا خاص ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے ان کو گناہ سے بچنا مشکل، وہ گناہ کے وبال میں آئے. تو یہ ایک عام وبال ہے، عام سزا ہے، عام نقصان ہے گناہ کا، جو ہر شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. دوسری بات حضرت نے بیان فرمائی ہے گناہ کے نقصان کے سلسلے میں، کہ بعض گناہوں میں بعض خاص خاص سزائیں بھی شریعت کے اندر آئی ہیں، جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. مثلا کوئی خدا نہ خواستہ چوری کر لے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے، شریعت میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا. چوری کرنا گناہ ہے اور ہاتھ کاٹنے دنیا میں اس کے اس گناہ کی سزا ہے. اگر کوئی شادی شدہ جوڑا معاذ اللہ بدکاری کر لے، ریا کر لے، اور اس کا یہ گناہ اور یہ جرم عدالت میں ثابت ہو جائے شرعی طریقے سے، تو دونوں کو رجم کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، جو اس گناہ کی دنیا کے اندر سزا ہے اور سخت سزا ہے، کیونکہ گناہ بھی بہت سخت ہے اور نہایت سنگین ہے، کوئی اس کو سنگین سمجھے نہ سمجھے، لیکن بہت سنگین گناہ ہے تو اس کی سزا بھی بہت سنگین ہے، کہ ایسا مرد عورت زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یا کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، تو قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، دنیا میں اس کی سزا کے ساتھ ہے کہ اگر اس کا گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے. اسی طرح بعض گناہوں کی سزائیں مرنے کے بعد قبر میں مقرر ہے اور بعض کی جہنم کے اندر مقرر ہے. جہنم میں بھی گناہوں کے اعتبار سے قسم قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ محفوظ ہوتی. ایسے عالم برزخ میں بھی گناہوں کی خاص خاص سزائیں مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ ہوتی. یہ سب سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ دنیا میں ہم رہنے والے مسلمان خواتین و حضرات ان گناہوں سے خاص طور پر بچیں، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کرنے کا معمول رکھیں، ورنہ تو اس سزا کا خطرہ ہے. جہنم میں ایک خاص عذاب کا ذکر یاد آئے، ایک خاص عذاب کا حال یاد آیا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم جب الحزن کو جانتے ہو کہ کیا ہے؟ یہ جب الحزن کہتے ہیں غم کی وادی کو، غم کی وادی یا غم کا گڑھا یا غم کا کنواں. آپ نے پوچھا بتاؤ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم تو نہیں جانتے، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ بتا دیجیے جب الحزن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جہنم میں ایک وادی کا نام جب الحزن ہے، جہنم خود روزانہ 100 دفعہ اس سے پناہ مانگتی ہے. جہنم تو ہے ہی نا آپ کا نام، جہنم میں تو ہے ہی عذاب ہی عذاب، لیکن جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب بھی اس وادی میں جو عذاب ہے اس سے اللہ تعالی کی روزانہ 100 دفعہ پناہ مانگتی ہے. اس سے اندازہ کرو کہ جب الحضر میں عذاب کتنا خوفناک اور کتنا کیا کہتے ہیں اذیت ناک ہے، اور خدا نہ خاص طور پر اس میں جائے گا تو اسے کیا حال ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. جب آپ نے یہ فرمایا تو حضور صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا حضور اس وادی میں کون گنہگار جائے گا، کون سا گناہ کرنے والا اس وادی کے اندر جائے گا؟ ریاکاری کرنے والا جائے گا، جو آدمی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو آگے تو ظاہر کریں. اس لیے مال و دولت لٹاتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، اس لیے درس دیتا ہے، اس لیے تقریر کرتا ہے، اس لیے بات کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو علامہ کہیں، اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے کہیں بھئی یہ تو بڑا قابل لائق فائد طالب علم ہے. یعنی دکھاوے کے لیے، نام مری کے لیے، شہرت کے لیے وہ نیک کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت. اور ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی بہت سے کام محض نمائش کے لیے ہوتے ہیں، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی غم اور صدمہ پیش آ جاتا ہے، تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف قوم برادری کے دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، نام و نمود کے لیے کیے جاتے ہیں. ہمارا کل وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو ناک پڑ جائے گی، یوں کہتے ہیں تو ہمارے اوپر سے ہوتا چلا آیا، ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. یہ سب دکھاوے کی بات ہے، یہ کام دکھاوے کے لیے ہو. اور جو دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے ہیں، ان کا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی اس وادی میں، جس کے نام جب الحزن ہے، ان کو ڈالا جائے گا. معلوم ہو کہ ریاکاری اور نام و نمود کے لیے نیک کام کرنا کتنے بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے. اس لیے بہت زیادہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنا بہت آسان ہے. بس اپنے دل میں یہ طے کر لو کہ میں جو نیک کام کروں گا واسطے اللہ کروں گا، جائز ہوگا تو کروں گا، ناجائز ہوگا تو نہیں کروں گا. نماز پڑھے تو آدمی یہ نیت کر لے، ذکر کرے تب آدمی یہ نیت کر لے، صدقہ کرے تو آدمی یہ نیت کر لے، خیرات کرے تو آدمی یہ نیت کر لے. ایک تو نیت صحیح کر لے، دوسرے طریقہ بھی شریعت کے مطابق درست کر لے. کیونکہ جتنی ناجائز رسمیں ہیں اور جتنی بدعات ہیں، وہ نیت تو ان میں اچھی ہوتی ہے، طریقہ خلاف شرع ہوتا ہے. اور کسی نیک کام کے نیک ہونے کے لیے نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. تو ایک جب الحزن کا دیکھو یہ ذکر حدیث شریف میں ہے. دو صحابی کا قصہ سناؤں آپ کو، ابھی ایک ذہن میں آیا. ایک صحابی، ان کا نام ہے صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. دونوں صحابی ہیں اور دونوں کی آپس میں پکی دوستی ہے، دونوں ملتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے. ایک دن دونوں عجیب بات کرنے لگے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ دنیا سے تو جا رہی ہے، ایک دن میرا بھی انتقال ہونا ہے، تمہارا بھی انتقال ہونا ہے، دنیا تمہیں بھی چھوڑنی ہے، دنیا مجھے بھی چھوڑنی ہے. بہرحال آج ہم دونوں موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہم دونوں کل موجود نہ ہو، تو ہم آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جس کا بھی پہلے انتقال ہو، وہ مرنے کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ من جانب اللہ معاملہ پیش ہو، اس سے باخبر کرے، تاکہ تسلی ہو کہ بھئی اپنے دوست کے سال میں اچھے حال میں ہوگا تو خوشی ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ دوسرا حال ہوگا تو بھی کچھ کریں گے، دعائیں مغفرت یہ سال ثواب سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو صعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کہ ہم میں سے کوئی ایک پہلے انتقال کرے، اس کے بعد پھر وہ اپنی عالم برزخ کی رویداد دنیا والے اپنے ساتھی کو سنائے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے. اب یہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، عجیب معاہدہ. سبحان اللہ، لوگ معاہدہ کرتے ہیں مکان بیچنے کا، دکان بیچنے کا، مکان کرائے پہ دینے کا، دکان بھی کرائے پہ دینے کا، پیسے دینے کا، وہ جناب عالم برزخ کی ملاقات اور وہاں کے احوال بیان کرنے کا معاہدہ مذاکرہ کرنے اللہ والے سے وہ آخرت کے لوگ. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ صفات حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انتقال ہوگی, جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ہم میں سے دونوں میں ہم دونوں میں سے جس کا پہلے انتقال ہو وہ اپنے اپنا حال بیان کرے گا عالم برزخ سے دنیا میں رہ جانے والے اپنے دوست کو. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہیں کا پہلے انتقال ہو, اور وعدے کے مطابق خواب میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئے, اور حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھیا کیا حال ہے کیسی گزری, یعنی تم دنیا سے جب آخرت میں گئے اور آلے برزخ میں تم نے قدم رکھا تو من جانب اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا بتاؤ, میرا تمہارا معاہدہ تھا تو اب تم بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا کیا پایا اور تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا. تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی بخشش فرما دی, لیکن ابھی ہیں کچھ دشواریاں اور تکلیفیں ہیں, یہ ان ساتھ ساتھ کچھ تکلیفیں ابھی بھی ہیں جن کا دور ہونا باقی. صاف فرماتے ہیں میری ان سے یہ گفتگو ہو رہی تھی اچانک میں نے ان کی گردن میں دیکھا کہ کالے کالے داغ اور جلے ہوئے نشانات ہیں, بظاہر انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ یہ جو گلے میں میرے جلے ہوئے نشانات ہیں یہ ایک تکلیف ہے جو مجھے ابھی باقی ہے. تو میں نے پوچھا کیا تکلیف ہے, کہا وہ تکلیف یہ ہے کہ دراصل میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا اور اب بھی رہتا, میں نے اپنے انتقال سے پہلے کسی ضرورت سے 10 درہم اس سے ادھار لیے تھے اور قرض لیے تھے, بھیا میں وہ پہنچانا بھول گیا, وہ میرے ذمے میں قرض ہے اور اب بھی وہ درہم میرے گھر میں موجود ہے, وہ میں اس کو پہنچا نہیں سکا, اس کی وجہ سے یہ جو میرے گردن میں تم کالے کالے نشانات دیکھ رہے ہو یہ اسی درہم کے آگ میں تپا کر جلانے کے نشانات. اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے درہم نہیں لوٹا ہے تو اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے. اور بھیا تم ایسا کرو سویرے جب اٹھو تو ہمارے گھر جانا اور ہمارے گھر والوں کو سلام بھی کہنا اور ان سے کہنا کہ میرے کمرے میں ایک ہینگ دیوار میں لٹکا ہوا ہے اس ان سے وہ منگوانا, اس میں یہ 10 درہم رکھے اور تم خدا کے لیے وہ درہم ماں سے لے کر کے اس یہودی کے پاس جانا, اس سے کہنا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے اور یہ اپنے درہم لے لے تاکہ میں اس عذاب سے بچوں اور آخرت کی سزا سے میں نجات پاؤں. اب یہ کہتے ہیں الحمد میری آنکھ کھلی تو مجھے سارا واقعہ بڑھ یاد, اپنے بھائی کی تکلیف کری مجھے بڑا سجوا, میں فوراً نہیں اٹھا اور سیدھا ان کے گھر پہ گیا, کیونکہ پہلے بھی میں ان کے یہاں جاتا آتا رہتا تھا تو اس لیے جب میں گیا تو ان کے گھر والوں نے مجھے بڑے احترام سے بٹھایا, ان کے بچے جو ہے چچا کہہ کے مجھ سے بات کرنے لگے اور کہا چچا جان آپ تو ہمارے ابا کے بعد ہمیں بالکل ہی بھول گئے, پہلے تو آپ روزانہ آیا کرتے تھے اب اتنے دن گزر گئے آپ تشریف ہی نہیں لائے, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, میں نے آ کے بھائی میں انشاءاللہ آیا کروں گا تم فکر نہیں کرو, اور مجھ سے کوتاہی ہوئی مجھے آنا چاہیے تھا تمہاری خیریت پوچھنی چاہیے تھی بھارت. پھر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم انہیں کمرے میں کچھ سینگ ہے جو لٹکا ہوا, ہاں ہاں ذرا وہ اتار کے لاؤ, جیسے وہ اتار کے لائے تو میں نے اس کو الٹا کیا تو اس میں سے ٹھیک 10 درہم ملے، اب مجھے اطمینان ہوا کہ خواب بالکل سچا، صورت حال بالکل اس کے مطابق. اب میں نے ان کے سب گھر والوں کو جمع کیا، دوست کی اہلیہ بھی پردے میں بیٹھ گئی، ان کے بچے بھی بیٹھ گئے، پھر میں نے ان کو اپنا خواب کا واقعہ سنا کہ زندگی میں ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا اور حسب وعدہ انہوں نے انتقال کے بعد خواب میں آ کر کے مجھے یہ بتایا کہ میری الحمدللہ مغفرت تو ہو گئی ہے لیکن بعض تکالیف باقی جو مجھے ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے گلے کے اندر جو کالے کالے داغ ہیں یہ ان دراہم کی سزا ہے جو میں نے یہودی سے لیے تھے اور اس کو نہیں پہنچائے تھے، تو پھر تم جواب دو تو میں یہ دراہم ان کو پہنچا دوں. کیونکہ ان کا انتقال بھی تھوڑے دن پہلے ہوا تھا اور واقعہ بھی بڑا عبرت ناک اور دردناک تھا، تو وہ بھی سب رونے لگے، ہائے ہمارے ابا کو اتنی تکلیف، اور بخوشی جاتی کہ آپ جلدی جائیں، جلدی سے یہ دراہم ادا کر کے آئیں تاکہ ان کی تکلیف ختم ہو. جو 10 درہم میں نے لیا اسی حساب میں ان کے بتائے ہوئے یہودی کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے پوچھا بھائی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے 10 درہم قرض لیے تھے؟ ہاں لیے تھے. انہوں نے فوراً کاپی دکھا دی کہ دیکھو یہ لکھے اور انہوں نے ادا کیے. ہاں نہیں تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے 1 درہم لو اور تم خدا کے لیے اس کو معاف، ان کو معاف کرو، وہ بیچارے اس کی وجہ سے تکلیف میں عذاب میں. تو یہودی پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا، اس نے کہا کہ وہ تو حضور کے سچے صحابی تھے، میرے 10 درہم کی کیا حقیقت، اس کی وجہ سے ان کو اگر تکلیف ہو رہی تو میں خدا کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا ہے. اس طرح سے یہ میں نے درہم پہنچا دیے اس کو اور واپس آ گیا. پھر دوسری رات پھر میں سویا تو پھر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آ گئے. اور اب مرے حشاش بشاش اور بڑے خوش و خرم، اور جیسی سلام دعا ہوئی انہوں نے مجھے بڑی شاباش دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے امانت پہنچا دی، میرا قرضہ اتار دیا، جیسے ہی 10 درہم یہودی نے اپنے ہاتھ میں لیے میرا عذاب معاف ہو گیا، اس تکلیف سے مجھے نجات مل گئی جو میرے لیے ناقابل برداشت. 10 درہم ایک درہم 4.5 ماشاء کا ہوتا ہے بس، تو معلوم ہوا کہ کسی کا حق مارنا کتنے عذاب اور وبال کی چیز ہے. اب لوگ قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، معاف بھی نہیں کراتے، امانت رکھواتے ہیں خیانت کر لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، تو آخرت میں تو اس کا عذاب ہے، وبال ہے بھائی. تو جو دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو دینا پڑے گا، اس لیے ہمیں بھائی بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کسی کی ایک پائی ہماری طرف نہ رہے، ہمارا کسی سے نکلے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں یا وصول کر لیں، اور دوسرے کا ہمارے سے نکلتا ہے تو بار صورت ادا کرنے کی فکر کریں. حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین ناحق لے لی، ایک بالش کی کیا حقیقت، نہ مکان بن سکے، نہ دکان بن سکے، نہ چرپائی بچ سکے، نہ کچھ ہو سکے، لیکن ایک بالش، لوگ ایک انچ پہ لڑتے ہیں، ایک انچ زمین پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. حدیث میں کہ ایک بالش زمین کو کسی کے ناحق دبا لے تو قیامت میں اس کا عذاب یہ ہے، آخرت میں اس کا وبال یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ ساتوں زمین میں سے مٹی کھود، ایک بالی زمین ساتوں زمینوں میں سے نکال، وہ کہاں نکال سکے گا، سخت عذاب ہوگا. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اس سے کہا جائے ساتوں زمینوں سے وہ مٹی نکال کے اور اس مٹی کا ہاتھ بنا کے اسے گلے میں ڈالا جائے، اب چل لے کے چلے اس کو. تو وہ منو ٹنو مٹی کیسے لے کے چلے گا؟ نہیں چلے گا تو پھر آئیو عذاب ہوگا. اس لیے کسی کا حق مارنے سے بے حد بچنا ضروری ہے, اور کسی کا ناحق پیسہ کھایا ہے تو بھائی آسان یہی ہے کہ دنیا میں معافی تلافی کر لو, آخرت میں تو یہ عذاب ہے. تو بعض گناہوں کا آخرت میں عذاب ہے, آلے برزخ میں قبر کے اندر عذاب ہے. ایک اور دیکھو قصہ یاد آیا, یاد رکھو ہمارے دین کے اندر ماں باپ کا بڑا ادب ہے, بڑا اونچا مقام ہے. اولاد کو چاہیے کہ ان کا ادب کرے, ان کا احترام کرے, ان کی خدمت کرے, اور خدمت کر کے ان سے دعائیں لے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے, اپنی کسی طرز عمل سے ادنا سے ادنا ان کو تکلیف نہ پہنچنے دے. جب اللہ پاک نے اولا تقو اللہ ما افل کہہ دیا تو اب اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. یعنی تم اپنے ماں باپ کی کسی بات کے جواب میں اف بھی مت کہو, یعنی اتنی سی بھی بات کہہ کے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب اف سے بڑھ کر تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی, نہ ان کو ڈانٹو نہ ان کو برا بھلا کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ادب تہذیب سے, نرمی سے, شرافت سے ان کو جواب دو. تو ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے اور بڑا اونچا درجہ ہے, یہاں تک کہ اگر وہ ظلم بھی کرے تب بھی اولاد کو ان کو ستانا تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. حدیث میں کہ وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ, اگرچہ وہ ظلم بھی کرے, اگرچہ وہ ظلم بھی کرے, اگرچہ وہ ظلم بھی کرے تب بھی اولاد کو ظلم جائز نہیں. تو ماں باپ کا بڑا اونچا درجہ ہے, بڑا اونچا مقام ہے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کی جائز امور میں اطاعت کرنی چاہیے. ہاں ناجائز امور میں تو ان کی اطاعت نہیں, لیکن گستاخی, بدتمیزی, بد تہذیبی, اذا رسانی سب ناجائز. بلکہ اگر ماں باپ کافر ہو تب بھی ان کا احترام کرے, ادب کرے, اکرام کرے ان کا, اور ان کو ستانا, ماں باپ کو ستانا, پریشان کرنا, تکلیف دینا, اذیت دینا, یہ بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے. اور یہ ان گناہوں میں سے جس کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نہ کر دیتے. تین گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں, آخرت میں تو ہے ہی ہے. ایک والدین کو ستانے کی سزا, دوسرے تکبر کی سزا, تیسرے ظلم کی سزا. ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, آخرت میں تو ملے گی. ایسے تکبر کی سزا, ذلیل و خوار ہونا, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, اور آخرت میں بھی اس کی بڑی بدترین سزا اللہ بچائے. ایسے ماں باپ کو ستانے کی, دنیا کی سزا یاد آئی مجھے پہلے, پھر میں وہ قصہ سناؤں گا جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا. ایک بنیا تھا, اس کا ایک بیٹا, ایک سکھ تھا, سکھ, اور اس کو دمے کی بیماری. آپ جانتے ہیں کہ دمے کے مریض کو پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے, وہ کھانس کھانس کے ان کی رات گزرتی ہے, اللہ بچائے. بلغم نکلتا رہتا ہے, وہ کھانستا رہتا ہے, بلغم نکلتا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے, کھانس کھانس کے اس کی رات گزرتی ہے, دن گزرتا ہے, اللہ بچائے. بڑی دردناک تکلیف ہے, جو سمجھے تڑپ تڑپ کے آدمی مرتا ہے. تو سکھ کو اخیر عمر میں دمے کی بیماری تھی. اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو کاروبار کو سنبھالتا, دن بھر کاروبار کرتا, رات کو جب وہ تھک ہار کر گھر پہنچتا تو پھر رات بھر اس کے ابا کی یہ دمے کی بیماری اس کو سونے نہیں دیتی. وہ کھانستے تھا, کھانستے تھے اس کی نیند میں خلل آتا تھا, تو وہ بس یہ سمجھ کر کے میرا باپ ہے برداشت کرتا تھا, ایک عرصے تک وہ برداشت کرتا رہا، آخر آہستہ آہستہ اس کے لیے باپ کی اس تکلیف کا برداشت کرنا مشکل ہو گیا. اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ بھائی یہ روز روز کی مصیبت، کھائے کھائے رات یہ کھاتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، تو ایسے کیوں نہ کروں میں اس کو ایک دفعہ لے جا کر کے دریا میں پھینک دوں، ڈوب کے مر جائے گا اور پھر میں آرام سے سوؤں گا. یہ اس کے دل میں خیال ہے. فوراً وہ اپنے اس خیال کو جھڑک دیتا کہ امبا کیا سوچ رہا ہے، یہ تیرا باپ ہے، جیسا بھی یہ ہے تو تیرا باپ نا، باپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ لیکن خیال آتا تھا بھی، نکالتا تھا، خیال آتا تھا اور نکال دیتا تھا. جب زیادہ ہی تکلیف پڑی تو وہ خیال اس کے جمنے لگا اور پھر وہ کچھ کچھ سوچنے لگا کہ بھائی آخر کب تک میں ایسے چلوں گا. وہ ایک دن شیطان نے اس کو پکی پٹی پڑھا دی کہ بھائی ایک دفعہ پھینک کے جان چھڑا. یہ تو ہمارے دین میں ماں باپ کا ادب ہے نا، احترام ہے اس کے، ان کی خدمت کا حکم ہے. دوسرے دینوں میں تھوڑی تعلیمات ہیں کہ ماں باپ کا یہ درجہ ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے. یہ تو صرف ہمارے دین میں اللہ کا فضل و کرم. تو ایک دن اس نے ارادہ کر ہی لیا کہ چلو بھیا روز روز کی مصیبت سے جان چھڑاؤ، لاؤ ایک دفعہ ابا کو اٹھاؤ اور جا کے دریا میں. جب رات کے 2 بجے اور اس کو نیند لائے تو یہ اٹھا اور اس نے باپ جو تھا وہ سو کر کانٹا ہو رہا تھا، اس نے اسے اٹھایا، کندھے میں اٹھایا اور یہ تھا جوان ایک دم چلا. باپ کچھ نہیں بولا، اس نے کچھ نہیں بولا زبان سے کہ تجھے مجھے کیوں اٹھا رہا ہے، کیوں کندھے بٹھا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کیوں لے جا رہا ہے، کچھ نہیں بولا. آخر وہ اپنے اس بستی کے دریا کے پاس پہنچا اور پھر نیچے اتر کر کے قریب تھا کہ وہ اپنے باپ کو کندھوں سے پانی میں پھینکتا تو اب باپ بولا کہ بیٹا ذرا ٹھہر، بیٹا ذرا ٹھہر. ہاں بولو کیا بات؟ کیا بیٹا یہاں نہ پھینک، یہاں پھینک دے. جہاں وہ لے کر کے پانی میں اترا تھا اپنے ابا کو پانی میں پھینکنے کے لیے تو باپ نے کہا کہ یہاں نہ پھینک، ادھر پھینک دے یا ادھر پھینک دے. تو بیٹے نے کہا کہ یہ اس میں کیا فرق ہے، اس جگہ میں کیا فرق ہے، یہ بھی دریا کنارہ ہے، وہ بھی دریا کنارہ ہے، یہ بھی دریا کنارہ ہے، یہاں پہ بھی پانی، یہاں بھی پانی، یہاں بھی پانی میں ڈوبے گا تو یہاں بھی پانی میں ڈوبے گا، یہاں بھی تو پانی میں ڈوبے گا، یہ اس میں کیا فرق ہے، پہلے فرق بتا. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا، تو مجھے شرم آئی کہ جہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا آج میرا بیٹا مجھے وہیں پھینکنے کے لیے آیا، میں نے جیسا کیا تھا میرے سامنے آ گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دائیں طرف یا بائیں طرف پھینکے تو جگہ تو بدل جائے کم سے کم. وہ اس کا بیٹا عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ او جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ابا نے اپنے ابا کو پھینکا تو میں انہیں یہاں پھینکنے آیا، اب میں پھینکوں گا تو پھر میری باری، تو میں تو ایسا نہیں کروں گا، میں تو اپنے بستر پہ مرنا چاہتا ہوں، وہیں سے وہ الٹا پاؤں واپس لوٹا. اور جا کر اس نے گھر میں جناب ایک دم اسے کمرے کی صفائی کی، چارپائی صاف کی، سارے ڈاکٹر کو دکھایا اور دن رات خدمت میں لکھی. اس کو سبق مل گیا کہ یہ تو ماں باپ کو ستانے کا بدلہ دنیا میں ستانے کی شکل میں ظاہر ہوگا اور ماں باپ کی خدمت کا سرا دنیا میں خدمت کی شکل میں ظاہر ہوگا. اس نے اس حرکت سے اپنے آپ کو بچایا. تو یہ ماں باپ کو سزانے کا گناہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے اللہ بچائے. یہ تینوں گناہوں سے بہت بچنا چاہیے بھائی، تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کسی بھی ظلم کرنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور ماں باپ کو سزانے سے اور تکلیف پہنچانے سے بے حد بچنا چاہیے. اب سنو قصہ جو مجھے یاد آیا. وہ واقعہ مرثد بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. مرثد بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سفر میں تھا, دوران سفر میں کسی قبیلے میں جا کر کے ٹھہر گیا. وہ قبیلہ قبرستان کے برابر میں آباد تھا. تو ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, برابر میں قبرستان تھا. جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے کھڑکی میں سے قبرستان نظر آ رہا تھا. تو بعد اثر میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا اور میں دیکھ کر کے کام کیا. وہ واقعہ دیکھا کہ اثر کے بعد ایک قبر پھٹی, ایک قبر پھٹی اور اندر سے گدھے کی گردن نکلی, منہ اور اسی گردن باہر نکلی اور اس نے تین مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی اور پھر ایک دم اندر اور قبر برابر ہو گئی. جو بھی دیکھے گا وہ تو ڈر ہی جائے گا, کیونکہ قبرستان میں ایسے واقعات تو عام طور پر تھوڑے ظاہر ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ظاہر فرما دیتے ہیں. تو میں دیکھ کر کے بڑا ڈر بھی لگا اور تعجب بھی ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو میں جلدی سے کمرے سے نکلا, پھر میں لوگوں سے ملا. میں نے کہا بھیا آج کل میں نے ایسا ایسا واقعہ دیکھا, یہ تو روز ہی ہوتا ہے, یہ تو ہمارے اس قبرستان میں روزانہ ہوتا ہے. یہ تو بھائی یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑھیا کی طرف اشارہ کیا جو سوت کات رہی تھی کہ یہ اس کے بیٹے کا انجام ہے. جو عورت سوت کات رہی ہے اس کا بیٹا ہے جس کی شکل گدھے کی صورت میں اور باہر نکلتی ہے اور وہ تین مرتبہ گدھے کی طرح چلاتا ہے پھر واپس قبر میں اسی گردن چلی جاتی ہے. یہ اس عورت کا بیٹا ہے. یہ تو میں اس کی ماں کے پاس گیا, میں نے کہا گیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا. کہا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی, اس کی ماں نے اس کی وجہ بتلائی. اللہ بچائے. وجہ یہ بتائی کہ دراصل یہ میرا بیٹا جو تھا یہ شراب پیا کرتا تھا اور میں اس کو بہت منع کرتی تھی کہ بیٹا شراب پینا حرام ہے, تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے, ام الخبائث ہے. بیٹا تو اس سے باہر تھا, نماز پڑھا کر نیک کام کیا کر, کیا تو شراب نوشی میں لگ گیا؟ تو یہ کہتا تھا کہ اما تو گدھے کی طرح پکارتی, جب وہ شراب پی کے آتا میں اسے منع کرتی اور پیار سے منع کرتی, وہ گئے تو گدھے کی طرح مجھے پکارتی رہتی. تو ایک دن اثر کے بعد اس کا اچانک انتقال ہو گیا. جب سے اسے دفن کیا گیا ہے روزانہ اثر کے بعد یہ گدھے کی طرح اسی گردن نکلتی ہے اور یہ تین دفعہ آواز لگا کر کے قبر میں چلا جاتا ہے. آج کل بھی بعض نافرمان اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کو الٹے سیدھے جوابات دیتی. وہ کہتے ہیں بھائی موبائل کا غلط استعمال نہیں کرو, فلمیں مت دیکھو, گانے مت گاؤ, نماز پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, چوری مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہیں, الٹے سیدھے جوابات دے دیتے ہیں. عبرت لیں بھائی, سبق لیں اس بات سے. ہر ایک کے ساتھ تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, ایک ہی بات کا کافی ہے سبق کے لیے. ایک اور قصہ ہے سن لو, ابھی وہ بھی حدیث شریف میں آیا. وہ واقعہ تو حدیث شریف میں. اب یہ دیکھو والدین کی نافرمانی کا جو گناہ ہے اس کے خاص خاص وبال اور عذاب اس میں بیان کیے گئے. حدیث شریف میں یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک نوجوان تھا, جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ اسے کلمے کے لیے کہتے تھے, کلمہ پڑھ تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا. تو یہ صورت حال جا کر کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور ایک نوجوان ہے اور اس کا انتقال کا وقت قریب ہے, ہم اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں مگر اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ تشریف لائے اور آپ نے بھی اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اسے کلمہ نہ پڑھا جائے. آپ نے مجھے اس کی والدہ ہے؟ ہاں ہاں والدہ ہے. تو آپ نے اس کی والدہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ دیکھو اگر میں بہت ساری لکڑیاں جمع کروں اور پھر اس کو جلاؤں اور پھر تیرے بیٹے کو اس کے اندر ڈالوں تو تو اسے گوارا کر لے گی؟ ہاں کہ نہیں نہیں یہ کیسے میں ایسے گوارا نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوگا کہ میرے سامنے میرا بیٹا آگ میں جلے. میں تو اس بات کو گوارا کرے گی تیرے بیٹے دو دوزخ میں جلے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کہ نہیں تو تو اسے معاف کر, اس سے راضی ہو. اس نے حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اسے معاف کیا, میں اس سے راضی ہوں. اب آپ نے فرمایا جوان سے کہ جاؤ اسے کلمہ تلقین کرو. گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھوایا تو کلمہ پڑھ لیا اور تھوڑے دن میں اس کا انتقال ہو گیا. والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا اس کے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی کتابوں کے اندر مذکور ہے. وہ ایک دکاندار تھا جو تول کر چیزیں بیچتا تھا, جیسے ہوتے ہیں راشن وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ناپ تول کر بھی ان کو بیچا جاتا ہے. تو اس کا ترازو ہوتا تھا, اس کے اندر وہ تول کے بیچا کرتا تھا. جب اس کا انتقال بہت قریب آیا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے, اس سے کہہ رہے کلمہ پڑھ. کلمہ نہیں پڑھا, ساری باتیں کرتا ہے لیکن جب کہتے بھی کلمہ پڑھ لے چلے آخری وقت ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا. آخر اس کے گہرے دوست نے کہا کہ یار کیا بات ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے, جب تجھ سے فلاں بات کرتا ہوں تو بات کر لیتا ہے اور گھر کی بات کروں تو جواب دیتا ہے, ساری باتیں کرتا ہے, میں جب کلمہ کہتا ہوں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے, کیا وجہ ہے؟ میں جب کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ترازو کا کانٹا میرے گلے میں اٹک جاتا ہے اور میرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. معلوم ہے وہ تولنے میں بے احتیاطی کرتا تھا. تول میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. تو بھائی ہمارا اصل مرض ہے ہمارے گناہ, اور گناہ کا ایک عذاب ہے عام جو ہر شخص جب چاہے اس کا اندازہ کر سکتا ہے, اس کو محسوس کر سکتا ہے. وہ ہے آخرت سے غفلت, اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی, نیک اعمال کی سے دوری, برے کاموں کی طرف دلچسپی اور رغبت, اپنی اصلاح کی فکر نہ ہونا اور گناہوں کے اندر دلچسپی. یہ گناہوں کا عام وبال ہے, جو چاہے حقوق اللہ میں کوتاہی کرے چاہے حقوق العباد میں کوتاہی کرے, سب کے اندر یہ وبال پایا جاتا ہے. اور گناہوں کے خاص خاص عذاب اور وبال بھی جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں, چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. یہ حضرت نے تمہید میں بیان فرمایا, یہ اس کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سارے ہی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا
لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية. اللهم إني أسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلالی و الاکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا رحم الراحمین ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. غلطی ہو جائے تو اپنے رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما. دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کوئی یا اللہ کوئی حق باقی نہ ہو, آپ کے بندوں کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. یا رحم الراحمین ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرمانا, کبیرہ گناہ بھی معاف فرمانا اور گناہوں سے ہم کو بالکل پاک و صاف فرما دینا. یا رحم الراحمین یا رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما, قبر کے عذاب سے بچانا, دنیا کے فتنوں سے بچانا, ظاہر و باطن کے فتنوں سے بچانا, موت و حیات کے فتنے سے بچانا, قبر کے عذاب سے بچانا, دوزخ کے عذاب سے بچانا, محشر کی تکالیف سے بچانا اور اپنے رحمت سے اپنے فضل سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا. یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا. یا اللہ ہمارے والد والدہ کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما, سب کو دوزخ سے آزاد فرما. ہمارے سارے مشائخ کی مغفرت فرما, سارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما اور جن مسلمان مصنفین کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں, یا اللہ ان کے شرح لکھنے والے, حاشیہ لکھنے والے, ان کے ترجمہ کرنے والے سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی عطا فرمانا. یا اللہ قیامت میں حضور کی ہمراہی نصیب فرما, جنت میں بھی آپ کی ہمراہی نصیب فرما. یا ہم رائمین ہمارا اصل مرض ہمارے گناہ ہیں, یا اللہ اس مرض کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, اس کے وبال کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور پھر سچے توبہ کی توفیق عطا فرما اور آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ہم رائمین ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما, ہماری ساری پریشانیاں دور فرما, ساری بیماریاں دور فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت آباد ہیں سب کو ہمیں اور ان کو عافیت عطا فرما, ہمیں اور ان کو عافیت عطا فرما, سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما. جتنے مسلمان خواتین و حضرات پچھلی امتوں میں گزر چکے اور حضور کی امت میں وفات پا چکے جو اس وقت موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے, یا اللہ ہماری اور ان کی سب کی مغفرت فرما, ہماری ان کی سب کی مغفرت فرما, سب کے بخشش فرما, سب کے درجے بلند فرما. جتنے خواتین و حضرات یہ بیان جانا سننا سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما, سب کے درجے بلند فرما. ہم کو دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین.